السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیت نمبر 40.
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، اس سے پہلے کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا. پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ تخت اس کے پاس رکھا ہوا ہے، کہنے لگا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے شکر کیا تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً میرا رب بہت بے نیاز نہایت عزت والا ہے. پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کو جب ملکہ سبا کے آنے کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے وزراء سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس اس کے آنے سے پہلے لے آ سکتا ہے. تو ان کی بات سن کر ایک عفریت جو قوی ہیکل جن تھا اس نے کہا میں یہ کام انجام دے سکتا ہوں آپ کی مجلس پر خواست ہونے سے پہلے اسے لے آؤں گا، اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں قوی ہوں امین ہوں، امانت کے ساتھ آپ کے پاس لے آؤں گا. ابھی اس کی بات ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ دربار میں سے ایک اور شخص بول اٹھا کہ میں اس تخت کو کم سے کم وقت میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں، آپ اگر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائیں پھر نیچے لوٹائیں یا آنکھ کھولیں اور بند کریں تو بس اتنی مدت میں ہی وہ تخت آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا. ایک روایت میں ابن عباس سے نقل کیا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے جلدی چاہتا ہوں، یعنی دیو کبھی ہیکل جو دیو تھا اس کی بات. اس پر وہ شخص جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ کہنے لگا میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ آپ کی آنکھ جھپکے، اور سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ آن کی آن میں تخت ان کے پاس آ پڑا، اور اس پر تکبر اور غرور کی بجائے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہنے لگا وہ شخص جس کے پاس ایک علم تھا کتاب میں سے. علم من الکتاب، اب یہ کون تھا؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ایک نیک شخص تھا جسے آصف بن برخیا کہا جاتا ہے، اور اسے اللہ کے اسم اعظم کا علم تھا جس کے ذریعے جب دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اور جب سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے، اور اللہ ہی اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سا علم تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے. اور یہ جو الذی ہے، وہ جو الذی عندہ علم من الکتاب میں، الذی سے مراد انسان بھی ہو سکتا ہے اور جن بھی، لیکن ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ کون تھا، یعنی وہ انسان بھی ہو سکتا ہے اور جن بھی. اب اس کے پاس کون سی کتاب کا علم تھا؟ تورات کا یا زبور کا یا دونوں کا علم تھا یا کوئی اور علم تھا جس کی اللہ نے کیفیت بیان نہیں کی؟ اور اگر نزول قرآن کے وقت یہ کیفیت نہیں بتائی گئی تو آج ہم کچھ بھی نہیں جان سکتے، ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں کہ ہم اس علم کو جانیں. لیکن بہرحال وہ علم تھا، اور اس علم کی بنا پر یہ ہوا، اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. اسی بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ان کے دور حکومت میں جو ان کے مددگار تھے، جو ان کے دربار میں بیٹھے لوگ تھے، وہ کیسے کیسے عالم تھے، کن کن چیزوں کا علم رکھتے تھے، کتنی مہارتیں تھیں ان کے پاس، کیسی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، اور کتنے ترقی یافتہ تھے وہ. آج کے دور میں اس بات کو سمجھنا زیادہ مشکل بھی نہیں. مثلاً 100 سال پہلے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا کہ ہزاروں میل دور سے آپ آنکھ جھپکنے کی دیر میں دوسرے شخص کی تصویر دیکھ سکتے ہیں جس طرح آج کل ویڈیو کال ہوتی یا میسج سینڈ کر سکتے ہیں. آنکھ جھپکنے کی دیر میں آپ اپنا میسج دوسرے شخص تک پہنچا سکتے ہیں. تو کوئی مان سکتا تھا 100 سال پہلے؟ لیکن آج علم کی بنا پر یہ کتنا پاسبل. آپ واٹس ایپ پر لائیو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں, میسج جا رہے آ رہے جا رہے آ رہے, اور وہ لٹرلی پلک جھپکنے کی دیر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح تصویریں بھی آ جا رہی ہوتی ہیں. یعنی یہ کوئی ایسا علم تھا کہ جس کے ذریعے صرف تصویر نہیں, میسج نہیں, بلکہ مادی چیزیں, تخت جیسی بھاری چیزیں بھی ہزاروں میل کے فاصلے پر آن کی آن میں منتقل ہو سکتی تھیں, اور ایسا بالکل ممکن تھا. اور آج کل یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح ویڈیو کالز اور میسجز سیکنڈز میں پہنچتے ہیں, تو اسی طرح ٹرانسپورٹیشن کا کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ یہ چیزیں بھی اسی طرح جلدی جلدی پہنچیں. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے میں ایسی چیز سامنے آ ہی جائے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ آئے, کیونکہ یہ نعمت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی, کیونکہ انہوں نے دعا کی کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی, اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو. تو اس سے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی عظمت پتہ چلتی ہے اور ان کا یہ معجزہ ہو سکتا ہے. اور جہاں تک یہ ہے کہ انا آتی کا بھی قبل یرتد الیک طرفک, کہ میں آپ کے پاس اسے لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی بصارت یا آپ کی نظر جھپکے. تو یہاں پر جسے ہم کہتے ہیں نا ٹوئنکل آف این آئی, آپ کی سے مراد سامنے والوں کی یا سلیمان علیہ السلام کی یا آپ کی اپنی, یعنی ایک محاورتن بات استعمال ہوئی ہے. اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد قاصد ہے, کہ اس سے پہلے آپ کا قاصد آپ کی طرف لوٹ کر آئے. تو اب دیکھیے کہ قاصد کی تو بات بہت دور کی, طرف کا مطلب آنکھ ہی ہوتا ہے, آنکھ کا کنارا. تو بہرحال اللہ تعالی کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ فضاؤں میں جو ستارے اور سیارے حرکت کر رہے ہیں, ان کی حرکت بہت تیز ہے. وہ لمحوں, کیا لمحوں سے بھی کم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں, بہت تیز حرکت. تو اللہ تعالیٰ اگر ستاروں سیاروں کو گھما کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتا ہے, تو سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک تکہ تخت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیوں نہیں پہنچایا جا سکتا تھا؟ اچھا, بعض لوگوں نے اس سے غلط مطلب بھی لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے, ان کے صحابیوں میں سے یا ان کے ساتھ والوں میں سے ان کی اتنی طاقت تھی, تو پھر امت محمد میں سے تو کسی کے پاس اس سے بھی زیادہ طاقت ہونی چاہیے, لہذا جو اولیاء اللہ سے کرامتیں منسوب کی جاتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل اور آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ دنیا کی کوئی نعمت, اگر مثلا جنوں پرندوں کی فوج یا دنیا کے علوم میں سے کوئی علم کسی پیغمبر کو یا ان کی امت کو عطا ہو جائے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ امت مسلمہ کی اہمیت یا فضیلت کم ہو جاتی ہے. یہ دوسرے امتوں کی ایک جزوی فضیلت ہے, لیکن ہماری امت کے لیے ایک کلی فضیلت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر امتن کہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جس طرح صحابہ کرام نے دنیا فتح کی چند سالوں کے اندر, اور ان کے پاس وہ وسائل بھی نہیں تھے, حالانکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تو بہت سے وسائل تھے, لیکن انہیں ملکہ سبا کے بارے میں نہیں پتا تھا, اور جب تک حدود نہیں آیا تو ان کو مسلمان نہیں کیا. اس لیے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس شخص کے پاس علم تھا, تو آج لوگ جو بعض اوقات جھوٹی کرامات اپنے بزرگوں سے منسوب کر کے ان کو بہت بڑا بنانا چاہتے ہیں, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کرامت کا انکار نہیں کیا جا سکتا, کرامتیں ہوتی ہیں, لیکن اس میں جو صحیح صاحب کرامت ہوتے ہیں وہ اپنی کرامتوں کو ظاہر بھی نہیں کرتے. فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. فلما رآہ, تو پھر جب اس نے اسے دیکھا, یعنی سلیمان علیہ السلام نے, کیا مستقرا عندہ, کہ وہ اس کے پاس قرار پکڑ چکا ہے, یعنی رکھا جا چکا ہے. قال ھذا من فضل, کہا یہ, یعنی اس کا آنا میرے پاس میرے رب کے فضل میں سے ہے. یعنی یہاں پر لفظ مستقر کیوں لایا گیا خاص طور پر؟ تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی جادو کا اثر نہیں تھا یا کوئی خیالی بات نہیں تھی, بلکہ حقیقتاً وہ قرار پکڑ چکا تھا. اور پھر جہاں سے سلیمان علیہ السلام کی عاجزی بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ ان بادشاہوں کی طرح نہیں تھے جو اپنی طاقت پر غرور کرتے ہیں اور اپنے ساز و سامان پہ فخر کرتے ہیں, بلکہ جو ہی ان کے سامنے اتنی بڑی نعمت آئی تو انہوں نے فوراً ہی اس کو رب کا فضل قرار دیا. نہ اپنے کمال اور نہ اپنے اس علم والے کا کمال، بلکہ یہ رب کا فضل ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے تو اسے رب کا فضل ہی قرار دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ انسانوں پر فضل کیوں فرماتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ غرور کریں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں، بلکہ اس لیے کہ وہ آزما کر دیکھیں۔ جہاں مصیبتیں آزمائش ہوتی ہیں، وہاں نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے فضل پر شکر گزاری، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزما کر دیکھے، اشکر، کیا میں شکر گزار ہوں گا یا ناشکری کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ تو جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اس کا پورا احساس ہوتا ہے، احساس شکر، اور زبان پر وہ تعریف اور حمد کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اعضاء سے فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نعمتوں پر اللہ کی شکر گزاری کرنے والوں کا طرز عمل ہوتا ہے۔ اور جو ناشکری کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ کوئی بھی کام ہو اس کو اپنا کمال قرار دیتے ہیں، اپنی تعریف چاہتے ہیں کہ مجھے کریڈٹ ملے، اکنالج کیا جائے، میرا شکریہ ادا کیا جائے، اور ان کاموں پر بھی میری تعریف کی جائے جو میں نے کیے بھی نہیں۔ یہ ناشکرے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو شکر گزار کا طرز عمل اور ناشکرے بندے کا طرز عمل بالکل فرق ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ شکر کا لفظ ہے نا، کفر کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے، حالانکہ کفر ایمان کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، وہ دراصل اپنے ایمان کا اقرار یا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور جو نعمت کی بے قدری کرتا ہے اور ناشکری کرتا ہے، وہ پھر اپنے ایمان میں بھی کمزور ہوتا ہے یا ایمان کے نچلے درجے پہ ہوتا ہے۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ تو جو شکر کرے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، یہ شکر خود اسی کو فائدہ دے گا، یعنی جو شکر کرتا ہے تو شکر کا فائدہ یا انجام اسی کی طرف لوٹتا ہے کہ نعمت باقی رہتی ہے، نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، نفس سکون پاتے ہیں، یعنی شکر گزار نفس پرسکون نفس ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ومن کفر، اور جو ناشکری کرے تو اس کا انجام بھی اسی کی طرف لوٹتا ہے، رب کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو غنی ان کریم ہے۔ اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے ناشکرے کا؟ کہ نعمت کا زوال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لوٹتی ہے اس کی طرف۔ تو اللہ کو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والوں کا شکر کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور ناشکری کرنے والوں کی ناشکری کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ان کریم ہے۔ سورۃ لقمان میں بھی آتا ہے نا، وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنی ہی ذات کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اور سورۃ زمر میں آتا ہے، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے اگر کوئی شکر ادا کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے فرمایا اسی آیت میں، ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرتے ہو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری شکر گزاری کی۔ ساری دنیا بھی اگر اللہ کی ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے۔ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے، وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کریں تو اللہ یقیناً بہت بے نیاز، بہت تعریف والا ہے، پوری کائنات اس کی تعریف کر رہی ہے، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لہذا تمہارے چند لوگوں کی ناشکری سے اس کا کیا نقصان ہے۔ اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو وہ تو ہمیشہ سے اللہ کا محتاج ہے، نقصان اس کا اپنا ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو غنی الحمید۔ اور اسی طرح کوئی بھی نیک عمل ہو، شکر گزاری کے علاوہ جتنے بھی نیک عمل ہیں، ان کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ نیک عمل کرنے والے کو، یعنی انسان کا نیک عمل اسی کو فائدہ دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ دنیا میں کس طرح؟ سورۃ النحل کی آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ جو کوئی نیک عمل کرے، وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور ہم انہیں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اس بارے میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں، پھر میں تم کو ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا، تمہارے ہر عمل کا بدلہ تمہیں مل کے رہے گا، بس جو اچھا پائے اسے اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے اور جو اس کے علاوہ پائے اسے اپنے نفس کو ملامت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تو وہ ہماری اپنی ہی کوئی کوتاہی ہوتی ہے۔ تو شکر کرنے والا شکر کے اثرات بھی دیکھتا ہے اور ناشکری کرنے والا بھی ناشکرے پن کے اثرات دیکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آگے بھی۔ اور پھر یہ کہ صرف اثرات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو عذاب تک کی بات کی ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ جب کوئی کام، کوئی ڈیوٹی، کوئی اہم کام کرنا ہو تو اسے ایسے شخص کے ذمے کیا جائے جو اس کی اہلیت رکھتا ہو، اور اگر دو لوگ کرنے کی بات کر رہے ہوں تو ان میں سے اس کو چنا جائے جو زیادہ بہتر کر سکتا ہو۔ تو اس بنا پہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈینٹس کے درمیان، کارکنوں کے درمیان باہم مقابلہ کروایا جا سکتا ہے، کون آگے بڑھتا ہے، کون بہتر کرتا ہے، کون نہیں۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے پہلے حتمی فیصلہ نہیں کیا بلکہ صلاحیتوں کو دیکھا، خود سے نہیں کسی کے ذمے کیا کون کرے گا، اور پھر جنہوں نے کہا ہم کریں گے ان میں سے دیکھا کون بہتر کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ اپنے اوپر آنے والی ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیں، اس کی ہمیں بار بار پریکٹس کرنی چاہیے، بار بار اپنے اندر یہ دہرانا چاہیے کہ یہ چیز بھی مجھے اللہ کے فضل سے ملی ہے، یہ کام بھی اللہ کے فضل سے مکمل ہو۔ اور پھر یہ کہ اس فضل کا اظہار بھی کرنا چاہیے، جب اللہ کا کوئی فضل ہو آپ پر تو آپ اس کا ذکر بھی کریں کہ اللہ نے مجھ پہ بڑا فضل کیا، بڑا کرم کیا۔ یہ نہ کہیں کہ میں نے ایسا کیا تو فلاں چیز ہو گئی، اللہ نے بڑا کرم کیا تو یہ کام اللہ نے مجھ سے کروا لیا۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ دشمن کے سامنے اپنی عظمت کا اظہار کرنا جائز ہے، جس قوم کے ساتھ آپ کا واسطہ تھا سلیمان علیہ السلام کا، ان کے سامنے سلیمان علیہ السلام نے تخت منگوا کر دراصل اپنی عظمت کا اظہار کیا تھا جو ان پر اللہ کا فضل تھا۔ حدیبیہ کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب قریش آپ سے مذاکرات کے لیے یہ کے بعد دیگر وقت بھیج رہے تھے اور آپ کے پاس عروہ بن مسعود الثقفی آئے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرحانے کھڑے تھے اور تلوار ان کے ہاتھ میں نیام کے اندر تھی، اس طرح کھڑے تھے جیسے آپ کی حفاظت میں، جیسے کوئی باڈی گارڈ کھڑا ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ کی عادت نہیں تھی کہ آپ اپنے ساتھ کسی کو کھڑا کر کے تو یہ تاثر دے۔ جب عروہ بن مسعود کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف بڑھا تو مغیرہ نے اس کے ہاتھ پہ ضرب لگائی اور اسے روک دیا۔ اس نے گفتگو کے دوران پھر اپنا ہاتھ بڑھایا تو مغیرہ نے پھر مارا کہ اپنا ہاتھ روک کر رکھو ورنہ اگلی دفعہ میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام مجالس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرتے، لیکن جب اس وقت دشمنوں کے ساتھ آمنے سامنے مقابلہ ہو رہا تھا تو اس وقت تو اس نے کہا اے محمد، یہ سخت مزاج شخص کون ہے؟ آپ مسکرا دیے اور فرمایا یہ تمہارے بھتیجے مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ تو یہ اصل مقصد کیا تھا کہ دشمن کے سامنے طاقت کا اظہار، کہ تم ہمیں کمزور نہ سمجھو، کہ تم جیسے چاہو بے عزتی کر لو۔ پھر اسی طرح اس آیت سے علم اور اہل علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے، اور پھر کتاب کے علم کی خاص فضیلت، کیونکہ علم من الکتاب ہے، یعنی تورات ہو سکتی ہے، زبور ہو سکتی ہے، دونوں میں سے کوئی چیز ہو، دونوں ہی ہو سکتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے کتنے بھی علوم انسان سیکھ لے، لیکن جو کتاب کا علم سیکھنا ہے وہ ہر چیز پہ بھاری ہے۔ اس لیے کہا گیا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ عاجز نہیں ہو سکتا، یا اس سے مبرہ نہیں ہو سکتا، یا اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پر وقت لگائیں، اس کو سیکھتے رہیں، اس میں مہارت پیدا کرتے رہیں اور اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات تک پہنچتے رہیں۔ کبھی بھی ایک بار پڑھ لینے کو کافی نہ سمجھیں، اور مختلف جہتوں سے پڑھیں، چاہے اس کی قراءت ٹھیک کرنی ہو، چاہے اس کو حفظ کرنا ہو، چاہے اس کو سمجھنا ہو، چاہے تدبر اس میں کرنا ہو، چاہے اس کے آگے تفسیر کرنی ہو، کچھ بھی۔ کیونکہ علم سے وہ کچھ حاصل ہوتا ہے جو کسی اور قوت سے حاصل نہیں ہوتا، کسی اور دولت سے حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا میں تو ہم لوگوں کو پرکھتے ہیں، اچھا کسی کے کپڑے کیسے ہیں اور کسی کا گھر کیسا ہے اور کسی کی گاڑی کیسی ہے، ان چیزوں سے پرکھ رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ علم تو کسی انسان کا اس کے اندر ہوتا ہے، تھوڑا بہت عمل میں آ جاتا ہے، لیکن کل پتا چلے گا نا اللہ کے پاس جا کر کہ کس کا مقام کہاں تک جا پہنچا۔ جن کو ہم دنیا میں حقیر سمجھتے تھے وہ تو کہیں آگے نکل گئے۔ اس لیے اس کا حریص ہونا چاہیے اور کہیں بھی سٹاپ نہیں لگنا چاہیے، سیکھتے چلے جانا چاہیے، پڑھتے چلے جانا چاہیے، اور اس میں خوب محنت کرنی چاہیے۔ امام شافی کہتے ہیں طالبان علم پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے حد درجہ محنت کریں، اور اس کی طلب میں آنے والی ہر رکاوٹ پر صبر کریں اور اپنے علم کو نصن اور استنباطن حاصل کرنے میں نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں. نص کا کیا مطلب ہے؟ ٹیکسٹ کو یاد کرنا جیسے حفظ کرنا, اور استنباطن یعنی اس سے معنی اخذ کرنا, اور اس کام میں مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف رغبت رکھیں. اسی لیے امام ابن تیمیہ 100 تفاسیر پڑھنے کے بعد بھی استغفار کرتے, اللہ سے دعائیں کرتے. امام مالک کہتے ہیں کہ کوئی شخص اس علم میں سے جو کچھ چاہتا ہے اسے حاصل نہیں کر سکتا جب تک فقر اسے متاثر نہ کرے اور جب تک وہ اپنی ہر ضرورت پر اس علم کو ترجیح نہ دے, یعنی جب تک فقر فقیر نہ ہو جائے, فقیری نہ اس کو ٹچ کرے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ علم کے پیچھے لگتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا کی قربانی کرنی پڑتی ہے. مجھے اچھا تو نہیں لگتا کہ میں آپ کو ایسی مثالیں دوں, لیکن یہ کہ جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو اس وقت میرے پاس پکانے کا ڈھنگ کا برتن بھی نہیں تھا. میں ایک چھوٹا سا پین تھا, اس کے اوپر وہی پلیٹ رکھ کے کھانا پکاتی تھی جس میں کھانا کھایا جاتا تھا بعد میں. نہ خریدنے کا ٹائم تھا, نہ پیسے تھے, نہ ماں باپ سے مانگ سکتے تھے, نہ سسرال سے, اور خود جاب کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں تھا. دن اور رات کی پڑھائی تھی, کیونکہ پی ایچ ڈی ایک مشکل سفر ہوتا ہے, آسانی سے نہیں حاصل ہوتا. کیونکہ آپ یہ نہیں کر سکتے تھوڑا سا پڑھا پھر رکھ دیا, پھر آپ کہیں جاب کرنے نکل گئے, پھر آپ کچھ اور کر رہے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں وہ پھر چٹ ہوا پڑا ہوتا ہے, پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑتا ہے. 8-8 گھنٹے ایک ہی اسٹریچ میں ایک کرسی پہ بیٹھ کے چیزوں کو دیکھنا پڑتا تھا گہرائی میں جا سکیں. حتیٰ کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے پتہ نہیں کس خیال میں تھی تو پلیٹ سخت گرم تھی, اس کو میں نے ہاتھ سے اٹھا لیا اور یہاں پر ایسا زخم ہوا کہ کئی مہینوں تک میرے لیے لکھنا بھی ایک امتحان ہو گیا. اور کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو دل چاہ رہا ہو کھائیں اور وہ کھا سکیں, یہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. تو بات یہ کہ واقعی اگر آپ علم کے لیے سنجیدہ ہوں تو آپ کی دنیا پر ضرب پڑتی ہے, اور یہ صرف یہ نہیں کہ دین کا علم, دنیا کا علم بھی. اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں, فل ٹائم پڑھنا چاہتے ہیں, اس وقت جو سب سے بڑی مشکل ہوگی نا سوشل میڈیا کے دور میں, وہ یہ ہوا ہے کہ چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں, ان کا فوکس نہیں رہا, فوکس لوز کر بیٹھے ہیں, اور یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال. کیونکہ جب تک کسی چیز پر آپ پوری طرح فوکس نہیں ہوتے, آپ اس کے جوہر نہیں تلاش کر سکتے, آپ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جس چیز کو اہمیت دے پھر اس کے لیے قربانی بھی کرے. تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ ادب کا معاملہ کرتے ہیں, اپنے اوپر آنے والی ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, اور اللہ کی ہر نعمت آزمائش اور امتحان ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ نعمت پر شکر ادا کرنا واجب ہے اور ناشکری حرام ہے. بعض وقت ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, ہمیں کوئی چیز ملتی ہم کہتے ہیں یہ کیا, یہ ایسی فضول سی ہے. ہسبینڈ وائف کا ہی آپس میں کئی دفعہ میں دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تکرار, اتنی دور ہسبینڈ کوئی چیز لایا, یہ کیا آپ لائے, مجھے نہیں چاہیے, کھا کے پھینک دی. یہ سب ناشکری کی باتیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی چیز نہیں بھی پسند تو آپ ذرا حوصلے اور صبر سے کام لیں, سوال کریں کہ کیا ممکن ہے کہ اس کو ہم ریپلیس کر لیں, کیونکہ اس سے بہتر فلاں چیز ہے. مسئلہ تو حل ہو جائے گا, لیکن ایک ناشکری کا رویہ چاہے انسانوں کے ساتھ ہو چاہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو, ایسے لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا. ایسے لوگ دوسروں کے دل میں کوئی جگہ نہیں بنا سکتے, ریلیشن شپ کبھی اچھے ہو ہی نہیں سکتے. فضائل بن ایاس کہتے ہیں کہ نعمت کا چرچا کرنا بھی ایک طرح سے نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. ابو عثمان کہتے ہیں عوام کا شکر تو کھانے اور لباس پہ ہوتا ہے, کھانا کھایا تو کہا الحمدللہ شکر گزار ہے, اچھے کپڑے پہنے تو دعا پڑھ لیا الحمدللہ الذی کسانی ھذا. اور خواص کا شکر وہ کہتے ہیں وہ ان واردات پر بھی ہوتا ہے جو ان کے دل پہ آتی ہیں, انہیں کو اچھا خیال آتا ہے, کوئی اللہ کی محبت دل میں آتی ہے, یعنی جو مانوی چیزیں ہوتی ہیں نا, مانوی نعمتیں جن کو کہتے ہیں آپ, کوئی آپ علم کا مسئلہ حل کر لیتے ہیں, کوئی چیز آپ کو سمجھ آ جاتی, ان پر بھی شکر کہ اللہ آپ نے مجھے سجھا دیا, یہ بات مجھے سمجھا دی.
نہیں, میں سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ, یہ جو دو پارٹس ہیں نا سلیمان علیہ السلام کا جو جواب ہے, اس میں ہمیں خیال تو آتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, لیکن آئی تھنک ہر اس پہ یہ کانشیسلی سوچنا کہ اس میں آزمائش ہے میری, کہ اب میں ریئیکشن کیسے دیتی ہوں, اس کو اور زیادہ آئی تھنک شعوری طور پہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایوری چیز ہے, سبحان اللہ, کل ER ہمیں جانا پڑا, بیٹے پرسوں گرے تھے تو ان کو لے جا کے دکھانا تھا کہ کہیں کوئی خدا نخواستہ ہڈی کا کوئی ایشو نہ ہو, تو اب 12 بج گئے تھے، بعد ٹائم ہم ہاسپٹل پہنچے، مجھے تھا کہ آج تو کلاس ہے، تو میں نے اپنا پورا بیگ پیک کر کے کہ وہاں تو گھنٹے بیٹھنے ہوں گے تو لیسن کی تیاری ہو جائے گی. اور آپ بلیو کی جو استاد، آئی تھنک ود ان لٹل اوور این آور وی ور بیک ہوم الحمد للہ. اینڈ دیٹس لائک اے ریئر، ہم ER میں بہت دفعہ جا چکے ہیں، دیٹس جسٹ ڈزنٹ ہیپن. تو میں یہ سوچتی تھی کہ بعض دفعہ ہم پتہ نہیں کیوں شاید سمجھتے بھی نہیں ہے، یا ایک دعا کر کے، ہاں یہ تھا کہ ہم نکلے تھے کہ اللہ تعالیٰ پلیز نیند بھی بہت آ رہی ہے، تھکن بھی بہت ہو رہی ہے، کام بھی کل بہت ہے، تو اب یہ چیک بھی کرانا ضروری ہے کیونکہ ویک ڈیز میں تو بہت مشکل ہو جائے گی. لیکن اٹ میڈ می ریئلائز کہ پتہ نہیں کیوں ہم اتنے لمیٹڈ ہیں اپنی سوچ میں، ہم سمجھتے نہیں کہ اللہ کے پاس کتنا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کتنی
مانگتے ہی نہیں، اس کے شان کے مطابق مانگتے بھی نہیں. آیت 41،
قال نذكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون.
اس نے کہا اس کا تخت اس کے لیے انجان بنا دو، ہم دیکھتے ہیں آیا وہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہو جاتی ہے جو راہ نہیں پاتے، یعنی ہدایت قبول کرتی ہے یا نہیں. تو یہ تخت کو تبدیل کرنے کی جو بات تھی وہ اس کی عقل کا امتحان تھا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ملکہ کے پہنچنے سے پہلے ہی تخت سلیمان علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے، اور ملکہ اور اس کے درباری ابھی راستے میں ہی آ رہے ہیں. اب یہاں انہوں نے کیا کیا، قال نکرو لہا، نکرو منکر سے ہے نا، وہ چیز جس کو بدل دیا گیا، یعنی جس چیز کو بھی تم بدل دو اس کو تم نے کیا کیا، نہ کرا، یعنی اس کا انکار کر دیا کہ اس کی اصل کو قبول نہیں کیا. اور اس کے تخت کو بدلنے سے مراد کیا ہے کہ اس کا رنگ چینج کر دو یا اس کی کوئی چیز آگے پیچھے کر دو، اس کی حالت بدل دو. اب وہ کس قسم کا تھا اور کیا حالت بدلی گی اس کی تفصیل نہیں. کیوں ننظر، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اتحتدی، کیا اس کو سمجھ آتی ہے، پہچان لیتی ہے، ام تکون من الذین لا یهتدون، یا پھر ان لوگوں میں سے جو راہ نہیں پاتے، یعنی تخت کی صحیح پہچان کر پاتی ہے یا نہیں، کیا اس تبدیلی اور تغیر کو وہ سمجھ پاتی ہے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ کیا سلیمان علیہ السلام کی سچی نبوت کی پہچان کر پاتی ہے یا نہیں. یعنی اصل میں تو ملکہ کی عقل مندی اور دانائی کو پرکھنا مقصود تھا، اور پھر یہ کہ جب وہ دیکھے گی کہ اچھا یہ میرا ہی تخت ہے، اور پھر اسے چینج بھی کر دیا گیا اتنی دیر، تو یہ تو کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، کوئی رسول ہی کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی معجزہ ہو. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی جائز مقصد کے لیے دوسرے کو آزمایا جا سکتا ہے، امتحان لیا جا سکتا ہے، کسی کو ہائر کرنے سے پہلے انٹرویو کیا جا سکتا ہے، کسی کو جاب دینے سے پہلے اس کی آزمائش کی جا سکتی، پرکھا جا سکتا ہے. اب ایون اپنے بچوں کو ذمہ داری دینے سے پہلے کوئی امتحان لینا چاہیے، کوئی ٹیسٹ کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کہ کتنے رسپانسیبل ہیں، اس سے بڑی رسپانسیبلٹی ان کو دیں یا نہ دیں. کیونکہ بعض اوقات ہم محبت میں، شوق میں، جلد بازی میں فیصلے کر لیتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہم نے، یہ تو اب اس قابل ہی نہیں تھا. وہ یہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، یتیم بچوں کو ان کے مال دینے سے پہلے کیا کرو، ان کو آزما لو کہ وہ اس کو سنبھال بھی سکتے ہیں یا نہیں.
دادا جی آیت نمبر 28 میں لفظ آ رہا ہے فنظر ماذا یرجعون، دیکھیں. اور پھر یہ کل ملکہ سبا نے کہا کہ فناظرۃ بما یرجع، تو یہ اور یہاں پہ آ گیا ننظر، یعنی یہ پوری کی پوری جو یہ قصہ ہے یہ ہمیں بہت زیادہ اس چیز پہ
گائیڈ کر رہا ہے، لیڈرز کی کوالٹیز کا پتہ چل رہا ہے یہاں سے. یعنی اگر کسی نے لیڈرشپ کی ٹریننگ لینی ہے نا، تو وہ یہ پورا قصہ دھیان سے اس اینگل سے دیکھے کہ اچھے لیڈرز کس طرح ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں، کس طرح فیصلے کرتے ہیں، کس طرح گہرائی سے سوچتے ہیں، کس طرح کوئی سٹیپ لیتے ہیں، کن چیزوں کو پریفر کرتے ہیں،